بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الكريم فیوض یزدانی جو ترجمہ الفتح ربانی کا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. اس میں سے اس کتاب کے آخر میں حضرت کے متفرق ملفوظات پڑھے جا رہے ہیں, انہی میں سے بقیہ میں سے کچھ پڑھا جائے گا. اللہ باپ سے مانگ کر بیٹھیں کہ اس کے اندر جو نورانی تاثیر ہے, جو روحانی تاثیر ہے, جو ایمانی تاثیر ہے, جو یقانی تاثیر ہے, احسانی تاثیر ہے, اللہ ہمارے دلوں میں بھی اتار دے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے, جو ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصود ہے. ہم اس لیے یہاں جمع ہوتے ہیں کہ ہمارے دل بن جائیں, سنور جائیں, پاک ہو جائیں, صاف ہو جائیں, شفاف ہو جائیں, نفس کی غلامی سے آزاد ہو جائیں, خواہشات کی غلامی سے آزاد ہو جائیں, طبیعت کی غلامی سے آزاد ہو جائیں, غلط عادتیں جو پختہ ہو جاتی ہیں ان عادتوں سے مغلوب ہو کر جو غلط کام کرتے رہتے ہیں ان کی غلامی سے آزاد ہو جائیں. ماحول کی گندی فضائیں ہم پر ایسے حاوی ہو جاتی ہیں کہ ان کے اثر سے جو غلط کام ہوتے ہیں ان کی غلامی سے آزاد ہو جائیں. اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے جو شیطان ہم پر مسلط ہو جاتا ہے اور پھر ہمارے ساتھ کھیلتا ہے, اس کی غلامی سے آزاد ہو جائیں اور ہمارے دل ایک اللہ کی غلامی میں آ جائیں. یعنی شریعت مطہرہ ہمیں ایسی مرغوب ہو جائے, ایسی محبوب ہو جائے کہ اس کا ہر حکم ہماری ایک عادت بن جائے. یعنی ہر کرنے والے عمل کو شوق اور رغبت سے کرنے والے بنیں اور ہر رکنے والے عمل سے رکنے والے بنیں. یہ ہماری زندگی کا مقصود ہے, یعنی اللہ کی ہر اطاعت کو کرنا, اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنا. اس میں رکاوٹ جو ہمارے اپنے اندر سے ہوتی ہے, رکاوٹ باہر سے نہیں ہے, ہمارے اندر سے ہے, ان رکاوٹوں کا ازالہ. تصوف تو اسی تصفیہ کا نام ہے. تو ان اللہ والوں کے ارشادات میں, ان کے ملفوظات میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے کیونکہ ان کی مجالس اسی کے لیے رہی ہے اور روحانی تاثیر آج بھی موجود ہے, لیکن انہی دلوں میں اترے گی جو دل سے اس کی طلب لے کر بیٹھیں گے. ہم بھی طالب بن کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے دلوں میں بھی اس کی تاثیر اتاریں گی. یہ ارشادات تو تقریباً 1000 سال پہلے کے ہیں, یعنی 545 ہجری کے لگ بھگ کے, لیکن آج بھی جیسے اس زمانے میں یہ مؤثر تھے آج بھی مؤثر ہے اور حضرت کے درد بھرے ارشادات ہیں. تو یہ آخر میں ہم نے ایک بات پڑھی تھی حضرت کا, دوبارہ آپ کو پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا چند سطریں پہلے. فرماتے ہیں ایک بزرگ کا قول ہے کہ جب بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو تعالی شان اس کو معاف عطا فرماتا ہے, اس کے بعد جب نافرمان بن جاتا ہے تو اس معافیت کو اسے چھینتا نہیں بلکہ قائم رکھتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن اس پر حجت قائم ہو اور ناواقفیت کا عذر نہ کر سکے. اسی ضمن میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ ایک دفعہ سردیوں کے موسم میں ہمارے حضرت مولانا غلام ربانی صاحب نور اللہ مرقد لاہور میں تشریف فرما تھے اور دھوپ میں دوپہر کے وقت جب میں حاضر ہوا تو آپ دھوپ میں تشریف فرما تھے اور یہی کتاب پڑھ رہے تھے اور یہی صفحہ کھلا ہوا تھا. کتاب مجھے تھما دی, میں یہ پڑھوں جو یہی جو سناتے ہیں کسی بزرگ کا قول ہے, انہوں نے اپنے کسی بڑوں سے سنا کہ جب اللہ جب بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے فقطانہ اس کو معافت عطا فرماتا ہے. اس کے بعد جب نافرمان بن جاتا ہے اس معافت کو اس سے چھینتا نہیں بلکہ قائم رکھتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے قیامت دن اس پر حجت قائم ہو اور ناواقفیت کا عذر نہ کر سکے. تو ڈرنے کی بات ہے, بہت بڑی تنبیہ ہے کہ جس کو اللہ پاک گیا اپنی محبت اور معرفت کا کوئی حصہ عطا فرما دے پھر اس کی ناقدری کرے اور نافرمانی میں لگ جائے اور عطاعت کو چھوڑ بیٹھے اور غلط روش اختیار کر لے تو یہ چھینے گی نہیں, یہ قیامت کو حجت بن کے سامنے آ جائے گی کہ میں نے یہ تھا کیا اور تو نے یہ کیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ صاحب شریعت بھی ہیں صاحب طریقت بھی ہیں. اور حضرت کے ہر بعد کے اندر شریعت کا تذکرہ ضرور ملے گا. کیوں ملے گا؟ یعنی آج کے زمانے میں جیسے بعض لوگ جہل جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں جی شریعت اور ہے طریقت اور ہے, اس زمانے میں بھی ایسے لوگ رہے ہوں گے, یہ اشارہ بتاتے ہیں. کیونکہ آپ بار بار وضاحت جو فرما رہے ہیں تو اسی چیز کی ضرورت محسوس فرما کے فرما رہے ہیں نا کہ شریعت کے بغیر گزارا نہیں ہے, اللہ کی اطاعت کے بغیر گزارا نہیں ہے. یعنی طریقت کے ذریعے سے جو آدمی اپنے اندر میں ایک شفافت اور پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے, اس پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد شریعت کا کوئی حکم اس سے ثابت نہیں ہوتا. یعنی کسی ایسے مقام پر نہیں پہنچ سکتا جہاں پر شریعت پر چلنا اس کے لیے چھٹی نہیں مل سکتی. ابھی چند دن پہلے ایک صاحب آئے, پہلے بھی آئے تھے کافی عرصے پر, پھر آئے کچھ عرصے سے ایک مجلس پہ جا رہے ہیں, وہ بھی قادری کہلاتے ہیں, اب یہ ہے قادری جن کے نام سے منسوب ہے. کہتے ان کی داڑھی بھی صاف ہے, نماز بھی نہیں پڑھتے اور ذکر کا حلقہ کراتے ہیں. نماز نہیں پڑھتے اور داڑھی بھی نہیں, اور ہائیلی ایجوکیٹڈ طبقہ ان کے پاس آ رہا ہے سارے کے سارے. ان سے کہتے میں نے عرض کیا ان کے بقول نماز کے تعلق سے, تو کہتے ہیں پنجابی میں جی ٹوٹے تو نہیں تھے, یعنی ہم نے تو نیت کر رکھی ہے زندگی بھر کے لیے نماز ہی نہیں, ہماری نیت ٹوٹی نہیں ہے, یعنی ہم ہر وقت حالت نماز میں ہیں. اب وہ اپنے آپ دعویٰ کر رہے ہیں کس کا, طریقت کا, اور طریقت کے اندر ایک ایسی حالت کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں جس میں کہ نماز اب معاف ہو گئی. یہ دھوکہ بہت بڑا. اچھا پھر یہ کہتے کہ میں عرض کر بیٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حالت جنگ میں بھی نماز پڑھی وہ قرآن میں ذکر ہے, میں نے آیت سنا دی. جو خاص نماز کا طریقہ ہے نا حالت جنگ کے اندر, تو وہ آیت میں نے سنا دی. اللہ ہماری حد کی حفاظت سنائے, یہ نفس ایسا دشمن ہے ایسی تعویلیں کرتا ہے کہ خدا کی بنا. وہ بندہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے کہ وہ ابتدائی حالت تھی اسلام کی, زور کا زمانہ تھا, ظاہری نماز کی ضرورت تھی اپنی ضرورت. کہاں گرایا ہے شیطان, خیر اس کی طبیعت میں سلامتی بھی چھوڑ کر آ گئے تھے. اس حد تک کوشش کرتا رہا بےچارا, کہتے وقت میں کوئی ڈرتا تھا. ایک عجیب ہے نا ہمارے پنجاب کے اندر نا, کہ پیر پکڑا تو پکڑنا ہی ہے جو بھی ہوتے ہیں. حالانکہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق پہ کسی کی اطاعت نہیں ہے. تو ایک سہم تھا, اور دوسری بات وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے خوف اس لیے طاری ہو جاتا تھا ان کو چھوڑنے سے, کہ وہ ان کی مجلس میں آنے کی برکت سے میں نمازی بنا سکتے. بات عجیب ہے, خود وہ نمازی پڑھتے. پھر کہتے میں غور کرتا ہوں تو اس ذکر کی برکت سے نمازی بنا جو میں ذکر. یہ خود خود ہی اپنا انالیسز کر رہے ہیں. یعنی کچھ عرصہ کہتے میں نے گزارا اسی کشمکش میں ان کے ہاں, وہ کوشش میں کرتا رہا. پھر وہ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کا جو جمعہ تھا نا, اس میں جمعہ بھی نہیں پڑا انہوں نے, میں اس سے بس نہیں رہا گیا. پھر میں تو صاف کہہ دیا کہ بس آج میری آپ کی ختم. انہوں نے کیا نو پرابلم جو کہہ دیا, چلو چھٹی ہو گئی. تو میں اب یہ کر رہا ہے کہ یہ آج کے زمانے کی بات نہیں ہے. ان حضرات کے ان ارشادات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں, اور اہل حق نے حق کو نکھار کے پیش کیا ہے. اسی لیے حضرت کے ہمارے قریبی زمانے میں پہلے بڑا سا فرمایا تھا کہ ہر وہ حقیقت جس کی گواہی شریعت نہ دے بدل سکتا ہے. اب یہاں بھی فرما دیا کہ اگر اس کو اللہ پاک کے مارک کا کچھ حصہ مل گیا ہے, پھر نافرمان بن گیا, تو یہ باقی رہے گا. یعنی وہ کیفیات اس کو ملتی رہیں گی دھوکے میں استدراجتی کا بات دھوکے. حالانکہ گر چکے سائنس ورکر تھا بابی رحمت اللہ علیہ, کئی بار تذکرہ کیا ہے کہ ہمارے اکابر دیوبند کا ان کا اثر تذکرہ فرماتے رہے ہیں. اللہ والے تھے, امبالہ کے رہنے والے تھے ان پڑھ, لیکن تھے شریعت کے پاس. بہت اہتمام تھا ان کے شریعت اور نہ کہ ان چلتا تھا ان کا. بہت سے واقعات ہیں ان کی زندگی کے, ان کا تذکرہ لکھا ہے ان کے خاص خلیفہ مولانا محبوب عالم صاحب, آج کل ادھر ان کی قبر مبارک ہے حالیہ میں دیوبند سے فارغ تھے. کچھ وقت ان کی خدمت میں گزارا تھا, بلکہ انہی کے ہاں انہی کے مدرسے میں سلسلہ بھی چل رہا پڑھانے کا, ان کی صحبت اٹھائی ہوئی. تو وہ ایک واقعہ بتاتے ہیں ان کی کتاب ہی میں ملا واقعہ, کہ ایک اللہ والے تھے, اللہ پاک نے ان کے ذمے ایک کام لگا رکھا تھا. بعض اولیاء تخمین بھی ہوتے ہیں جن کے ذمے کچھ کام ہوتے ہیں, یوں سمجھو کہ امیر البحر سمندروں کا دریاؤں کا نظام کچھ ان کے ہوتا, کسی جگہ سمندر میں کہیں رہتے تھے. ایک دفعہ کیسے بارش ہوئی, بہت موسلادھار بارش سمندر میں, تو وہ کہیں ایک جملہ کہہ بیٹھے کہ یہاں بارش کا کیا فائدہ, یہاں تو پہلے اتنا پانی ہے سمندر میں, اتنا ڈھیروں پانی ہے, یہاں بارش کا کیا فائدہ. بارش تو وہاں ہوتی جہاں خشکی ہے, جہاں پانی کی ضرورت ہے, جہاں کوئی کھیتی ہو جائے کچھ ہو. بس یہ بات انہوں نے کہی اور ان کی وہ نسبت تسلط ہو گئی, وہ عہدے سے گرا دیے گئے. لیکن جو بات لکھی حضرت نے فرمائی کہ چونکہ ذکر فکر کرتے رہے تھے اور کر ہی رہے تھے, اس ذکر فکر سے جو ان کے دل کے اندر ایک لذت اور حلاوت تھی وہ باقی رہی. یہ 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 اس سے انہوں نے اس کا تذکرہ اس انداز میں کیا. چونکہ ایک مدت تک کی تھی محنت, وہ ذکر ایسے رس پک گیا تھا تو وہ حلاوت باقی رہی, تو ان کو اپنے گرنے کا پتہ نہیں چلا. منصب سے معذور ہو گئے اپنے منصب. تو کسی اور اللہ والے نے کسی مجلس میں ذکر کیا کہ بعد کا یہ بھی ہوتا ہے, کیونکہ اللہ والے اپنے زمانے میں اپنے متعلقین کو سنبھالتے ہیں. جب انہوں نے سنبھالا, یہ نقل کیا نا, سنبھالنے کے لیے کیا نا, یعنی خطرے سے بچانے کے لیے کیا نا, کہ کبھی کی نا کہ ایسا نہ ہو, یعنی اس طریقت کے اندر چلتے ہوئے کہیں ایسا دھوکہ نہ لگ جائے کہ اس ذکر سے جو مزے آنے لگے اس میں مست ہو کے نافرمانی پر بھی آ جائے تو مزہ ختم نہیں ہوگا, تو سمجھو کہ شاید میرا کام بنا ہوا ہے. یہی ہے نا, یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں نا. تو ہر زمانے میں اللہ سمجھاتے رہے, تو اسی زمانے کے ان کے مسئلے کرنے والے تھے جن کو یہ پتا چل گیا کہ یہ ہو گیا واقعہ, تو انہوں نے اپنے اس مجمے کو سمجھانے کے لیے بیان کیا کہ دیکھو اتنے بڑے اونچے منصب پر تھے, اللہ نے کسی میں کام لگایا ہوا تھا لیکن اللہ پر اعتراض کر دیا کہ ہماری کیا ضرورت, اور اس اعتراض کی وجہ سے کیا ہوگی, ان کی نسبت کیا ہو گئی ہے, سلب ہوگی اور معذور ہو گئے. لیکن چونکہ وہ ذکر کے اثرات موجود اور ان کے اندر وہ مزہ موجود ہے, میں پتہ ان کے ایک مریض کو یہ جس جگہ ذکر کر رہے تھے جو بزرگوں نے اس کا بتایا, اس پر اتنا صدمہ ہوا کہ اتنے بڑے اللہ والے اور بڑی انہوں نے ریاستیں کی ہوں گی, مجاہدے کیے ہوں گے جس پر اللہ نے ان کے منصب عطا فرمایا ہوگا, اب ہو گئے معذور اور یہ ان کو پتا بھی نہیں. تو اپنے شہر سے اجازت مانگی, مجھے آپ اجازت دیں تاکہ میں جا کے اس کو بتا دوں, تاکہ اس کو پتا تو چلے وہ تو مت تھا اپنے مزے میں. تو ان کے شہر نے اجازت دے دی اور بتا دیا اپنا جگہ مجھے. بہرحال طویل قصہ ہے, سفر کر کے پہنچ گئے اور جا کے بتا دیا, چونکہ ظاہر ہے کہ اللہ پاک کی مار کو ان کو حاقب رہی ہے, اب ان کو جھٹکا لگا اور ندامت الگ ہوئی کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی, کہ مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. اب اس کا تدارک کیا توبہ, تو توبہ تو خوب کی اسی وقت انہوں نے, اس کے بعد کہا کہ لیکن اس کا ایک علاج اور بھی ہے کہ تم ایسے کرو کہ میرے گلے میں رسہ ڈالو یا منہ میں رسہ ڈالو, مجھے گھسیٹو اور میرے چہرے پر جوتی مارو کہ جو اللہ پر ایسے اعتراض اس کا یہ جاؤ. یہ کیفیت کا غلبہ ہوا ندامت میں, اپنے طور پر علاج اس کا یہ تھا. تو انہوں نے اس کو گھسیٹنا تو شروع کر دیا کہ جوتے نہیں مارے چہرے پر, کہ اس چہرے پر جوتے مارے میرے میرا دل نہیں کرتا, لیکن میں توبہ قبول ہوتی, ان کی توبہ قبول ہوتی. یہ ایک واقعہ لکھا ہے میں کرتا ہوں تو آتیشا امبانی رحمۃ اللہ علیہ. تو ہر زمانے میں اللہ والے اس کو سنبھالتے رہے ہیں کہ شریعت مطہرہ کی پابندی کے بغیر گزارا نہیں ہے, یعنی ذکر کے جتنے مزے بھی لے لے, شریعت پر چلنا ضروری ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہاں بھی کسی کو فرما دیا ہے, یعنی وہ پھر قیامت کے دن اللہ پیش کریں گے, دیکھ لو کہ میں نے تجھے یہ نعمت دی تھی اور اس کے ہوتے تو یہ کرتا. یہ چونکہ میں نے پہلے عرض کیا, یہ کے مفروضات ہیں, متفرق ارشادات ہیں, کبھی کوئی بات شروع کبھی کوئی بات شروع ہو گئی, یہ مجموعہ ہے, یہ متصل آپ کو پہلے پڑھ جا چکے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں خاطر فرشتہ جب مومن کے قلب میں واقع ہوتا ہے تو وہ اس کے پاس توقف کرتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے. وہ جواب دیتا ہے کہ میں نبوت میں کا تیرا حصہ ہوں, آپ کی طرف سے آئے ہوں, میں برحق ہوں, میں محبوب کی طرف سے آئے ہوں, میں اس کی طرف سے آیا ہوں جو ظاہر باطن کا نگراں ہے, بس یہ خاطر اس کے باطن اس کے کان اور اس کی آنکھ سب میں لبریز ہو جاتا ہے، جس کا اثر یہ ہوگا کہ تو اس کو دیکھے گا تو تنہائی کو محبوب سمجھے گا اور اپنے باطن سے ہجرت کرے گا۔ اب یہ بات سیاق و سباق سے ہٹ کر جملہ آ گیا کہ یہ دوسرے موقع پر حضرت نے اس کا یہ خواطر کا تذکرہ کیا ہے، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ یہ دل میں جو خیال آتا ہے نا، اسی کو کہتے ہیں نا خطرہ، یہ اردو والا خطرہ نہیں، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ کبھی کوئی فرشتے کی طرف سے آتا ہے، کبھی وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، کبھی مختلف اس کی انواع ہیں، ان میں سے ایک کا ذکر کر رہے ہیں کہ کبھی یہ فرشتے کی طرف سے، خاطر فرشتہ، یہ جب اس کے دل میں آتا ہے۔ اب یہ جس کو اللہ پاک کی معرفت حاصل ہے، وہ جو خیال آتا ہے اس کے پیچھے فوراً لپکتا نہیں ہے، بعض کا یہ خطرہ ہوتا ہے، بدل سمجھتا ہے کہ میرے جتنے خواطر ہیں سب صحیح ہوں گے، اس میں اس میں یہاں فرما رہے ہیں کہ جب وہ خاطر اس کے مومن کے قلب میں آتا ہے تو اس کے پاس توقف کرتا ہے اور یہ اسے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ اب وہ اس کو جواب دیتا ہے کہ میں نبوت میں کا تیرا حصہ ہوں، یعنی الہام ہے، القاء ہے، اور حق کی طرف سے آیا ہوں، اور میں برحق ہوں کیونکہ میں محبوب کی طرف سے آیا ہوں، میں اس کی طرف سے آیا جو ظاہر و باطن کا نگران ہے۔ بس یہ خاطر اس کے باطن، اس کے کان، اس کی آنکھ سب میں لبریز ہو جاتا ہے، جس کا اثر یہ ہوگا کہ تو اس کو دیکھا کہ تمہاری کو محبوب سمجھے گا، اس کا جی چاہے گا کہ بس میں اور میرا محبوب ہوں۔ یہ بھی کیفیت کا غلبہ جب ہوگا تو جو اللہ پاک کے ساتھ اس کو جو ایک عرف حاصل ہوگا اور جو محبیت ہوگی، جو اس کو لطف اس میں ملے گا، جو مزہ آئے گا، وہ اس میں لوگوں کے ساتھ ملنے سے جو کہ حرج ہوگا تو اس کا جی چاہے گا کہ نہیں، کہ میرے محبوب کے درمیان میں تو رکاوٹ وہ برداشت نہیں کرے گا۔ یہ کیفیت کا غلط ہے، اعلیٰ درجہ وہی ہے کہ سب میں رہ کر بھی سب سے کرنا ہے، وہ پھر بات ہی بات ہے کہ سب میں رہے اور سب سے باہر، یعنی اہل حقوق کے حقوق ادا کرے اور دل سے ان سب سے فارغ کس کے ساتھ رہے؟ اللہ کے ساتھ۔ لیکن اس پر یہ کیفیت غالب ہوگی، تنہائی کے محبوب سمجھے گا، اپنے باطن سے ہجرت کرے گا، یعنی ان سب سے نکل جائے گا۔ اس کے بعد ایک دوسرا مضمون پیش آتا ہے جو اس کو کچھ مذبذب بنا دیتا ہے، تو اس کے بعد ایک بات اور پیش آتی ہے جو اس کو مذبذب بنا دیتی ہے، یہاں تک کہ سکون آ جاتا ہے۔ اب خلوت یا محبوب مبتت سے نفرت کا پھر باقی نہیں جاتا، یہ اگلی بات بتا دی، یعنی اس کے درمیان سے اشارہ کیا ہے کہ کچھ ایسے حالات بھی آتے ہیں جس میں تذبذب کا شکار بھی ہوگا، لیکن یہ جمع رہتا ہے، پھر یہاں تک سکون آ جاتا ہے۔ اب اس کو خلوت میں ہو یا مخلوق میں ہو یا وطن میں ہو یا باہر ہو، اب کوئی اثر نہیں، اب اس کا دل خالص ہو گیا، جو میں نے پہلے کہا اس کو خلوت اور انجمن کہتے ہیں، سب میں رہ کر سب سے باہر دل کی اعتبار سے۔ اب نفرت وطن کی ختم، پر جب سکون آ جاتا ہے اب ہر وقت کا راز و نیاز ہو جاتا ہے، اب ہر جہاں بیٹھے گا راز و نیاز دل سے باتیں کر رہا ہے، تو اس کو دیکھے گا گویا کسی کی طرف کان لگائے ہوئے ہیں، یا اس کے پہلو کوئی باتیں کرنے والا جو اس سے باتیں کر رہا ہے، یعنی وہ اپنا مانگ ہوگا، اس کو کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ ذوق کی چیزیں ہیں، یہ ذوق کی بیداری سے سمجھ میں آتی ہے۔ آج کل کے زمانے کے اندر کبھی دیکھا آپ نے سڑکوں پتا چلا جا رہا باتیں کرتا جا رہا ہے، کان میں اس کے لگا ہے ہینڈ فری، بلوٹوتھ ہے، موبائل کا جیب میں چھپا ہوا ہے، نہیں دیکھتے مندر نظر نہیں آتے، آتے بازار بھرا پڑا ہے، لوگ اپنے کام میں وہ اپنے کر رہا ہے، ایک دفعہ خان روڈ پر دیکھا کہ ایک آدمی سڑک پار کر رہا ہے اور ہاتھ کے اشارے بھی کر رہا ہے. میں حیران ہو گئی پاگل سے خود دیکھا تھا باقی وہ کام میں. وہ عجیب انسان عجیب ہے, یعنی اس کے ہاتھوں کے اشارے وہ سن رہے جسے باتیں کر رہے ہیں اس کو آواز آ رہی. لیکن یہ اپنا اتنا اب ٹریفک چل رہی ہے لوگ آ جا رہے ہیں اس کو کوئی. جب یہ مادی اعتبار سے ایسے ہو سکتا تو روحانی اعتبار سے کیوں نہیں ہوتا. جب یہ مزے ایسے ہیں یہ مزے ہی ہیں تو پتہ نہیں کس سے بات کر رہا ہوگا. اس بات کو محبیت سے یہ ہو سکتا ہے تو جو جس کو اللہ پاک کی ماہیت حاصل ہو جائے اور وہ ذوق کی بیداری ہو جائے کہ اس کو جو لطف ہے. یہ ہمارے دو بزرگ بیٹھے ہیں ہمارے کے علاقے سے آئے بٹ گرام سے, یہ ہمارے صوفی عظیم صاحب ہمارے خاص تعلق رہا. یہ مولانا تاؤ صاحب ہیں ہمارے حضرت کے شیخ خواجہ شمس عبد اللہ کے بڑے صاحبزادے مولانا احمد احسان صاحب سے ان کا تعلق رہا. ماشاء اللہ دونوں کی عمریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کافی ہیں. یہ تو ماشاء اللہ سب دور سمجھتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں, وہ بےچارے تھوڑی سمجھتے ہیں وہ اپنے محل رہتے ہیں. میں یہی دیکھ رہا ہوں کل سے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں, ہم باتیں کرتے رہے تو اپنا اس کی بات. وہ کیا محبیت ہے یہ اس کا دل جانتا ہے. ہر وقت دیکھ رہے ہیں تو وہاں بھی ہم جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں سادے لوگ ہیں ماشاء اللہ زندگی گزاری ایک عرصہ گزارا وہاں پر اور لوگ کو لیا تو ماشاء اللہ اہتمام کے ساتھ اور مجاہدوں کے آدمی 80 سے اوپر ہٹ کے 88 سال بتا رہے تھے چل. یعنی کہ جو جنگی عظیم دوسرے کے بالکل بھرپور جوان تھا اس وقت. یہ اسی کا دعویٰ لگایا جا رہا کہ ایک محبت ہے وہاں پر اپنے بیٹے کے پاس ہے فون آیا بلا لیا آگے اسی محبت میں. تو یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو میں نے اکثر دیکھا وہاں بھی دیکھا بس مختصر سی بات زیادہ بات نہیں کرتے اپنا بس اسی میں ذکر کے مزے لیتے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر کا بیدار ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہر وقت آپ دیکھیے گا کہ کان لگایا کہیں جیسے کو بات کر رہا ہے اس کے ساتھ. یہ ہر وقت مناجات کے اندر ایک شخص کھڑا ہو کر دنیا کو کچھ چیز آپ سے مانگنے لگا کہ یہ اب وہ پہلی بات ختم ہوگی نہیں اب دوسرا بات آ رہی. ایک شخص کھڑا ہو کر دنیا کو کچھ چیز آپ سے مانگنے لگا آپ نے اس کو بٹھایا فرمایا میں تو تم سے یوں کہتا ہوں تو دنیا کی رقبت دور کرو اور تم دنیا مانگ رہے مجھے. اور اس کے بعد آخرت کی رغبت بھی دور کرو اس کے بعد اللہ سے مانگو کہ جو بہتر سجو عطا فرماتے ہیں. اچھا حضرت کے ہر بات میں یہ بات ضرور آئی ہے اور اکثر میں اس کی وضاحت یہاں کرتا رہا ہوں جو تھوڑی سی اونچے درجے کی بات ہے. دنیا کی بے رغبی تو چلو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتی ہے, آخر کی بے رغبت کی یہ طرح سمجھ سے باہر ہے یہ اصل سے پوری چیز رکھے. لیکن حضرت جس مقام پر ہے اس لیے حضرت اس کا تذکرہ ضرور فرما رہے ہیں اور اکثر فرما رہے ہیں. اب اس شخص نے یعنی اب حضرت کے سارے جتنے بیانات ہیں وہ دنیا کی بے رغبت کی تعلق سے ہیں, پھر بندہ کھڑے ہو کر سوال کرے تو تعجب تو ہوگا نا کہ میں ایک محنت کر کے آپ کو ہٹا رہا ہوں کہ رغبت کو یہاں سے ہٹا کر اللہ کی طرف بڑھاؤ اور پھر تم اسی کی طرف سوال اسی کا کر رہے. آج کل بیٹھنے والوں کا بھی ایسے حال ہوتا ہے بات کر بیٹھے یہی ہوتے ہیں لیکن جو اپنے ذہن میں ایک سوچ لے کے آیا ہوتا ہے نا بندہ سن نہیں ہوتا بات وہی رکھ دیتا ہے. یہاں ایسے ہو یہ مطلب کیسے ہوگا وہ ایک طلب لے کر دنیا کی آیا بات جو بیان ہو رہا ہے جو مار بیان ہو رہا ہے اس کو چونکہ طلب ہی نہیں ہے اس کو غلطی کوئی نہیں موقع پا اس نے اپنا وہ سوال جڑ دیا. تو اس پر حضرت نے چاندنی پر مانی کہ بھائی میں تو تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا کی رغبت دور کرو اور اس کے بعد بعد آنکھوں کی رحمت سے دور کرو اور اس کے بعد اللہ ہی سے مانگو کو جو بہتر عطا فرما دے. اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دے. یعنی اس وقت جو ہمارا زمانہ جا رہا ہے مادیت کا زمانہ ہے, اور مادیت دل و دماغ پر ایسے حاوی ہو گئی کہ ہماری سوچ اس سے باہر نکلتی نہیں. کیا کھائیں, کیا پہنیں, کیا پیئیں, کیسے بنے سجیں, کیسے رہیں, کیسا مکان ہو, کیسی سواری ہو, کیسی بیوی ہو, سوچ لو. امیر کیا, غریب کیا, جوان کیا, بوڑھا کیا. بوڑھا ہو جاتا لیکن امنگی اندر سے وہی چلتی رہتی, سوچ نکلتی نہیں اس کے. وسائل نہیں ہے, غریب ہے لیکن سوچے بھی, کیونکہ فضاؤں میں غلبہ ہے. دنیا دار تو کیا, آج کے دیندار بھی اس سے نہیں بچیں گے. اندر کے میدانات جو ہے رغبات ہیں وہ سارے کی ساری کسی طرح ہیں. کیوں, اس کے اندر ایک مزہ ہے. یہ دنیاوی مزے ہیں, حق ہیں, ایسے نہیں کہ نہیں ہیں. ان کو ہم نے چکھا ہوا ہے, اس لیے اس کی حرف اتنی غالب ہے کہ سب سوچے ساری صلاحیت بھی انہیں پر لگ رہی ہے. آخرت کا تصور کیا ہے, ایک مہما ہے, مہما بس جگہ دے دیا. اس لیے شوق نہیں پیدا ہو رہا. تذکرہ بھی اگر آتا ہے تو کیا کہتے ہیں, اب تو چین سے گزرتی ہے, آخرت ہی خدا جاتی ہے. پنجابی بھی کہتے ہیں کہ جہاں میں چاہ دیا کہ مجھے چلتی, اندازہ نہیں ہے. یعنی جو اللہ پاک نے اس دنیا سے کئی گنا زیادہ لذیذ تر نعمتیں عطا فرمانی ہیں جو آخرت میں ملے گی, ان کی طرف ہماری توجہ بالکل ہے ہی نہیں ہے, اس لیے اسی میں پھنسے ہوئے. اور انہیں کی حصول کے لیے جائز ناجائز کی تکلیف بھی ختم ہو گئی, اور ایک دوڑ لگی ہے, دیکھا دیکھی دوسروں کے ہر ایک اسی فکر میں ہے کہ میرا مقام بھی ایسے ہو, میری آسائشیں بھی ایسی ہوں, مجھے بھی یہ ملے, یہ ملے, اسی کے. دیندار بھی کیا کہتے ہیں, یہ نمازیں پڑھتے کام نہیں بن رہے, کیا یہی ہوگا ہمارے اوپر مہمان خانے میں کام ہو رہا تھا. ایک کام کرنے والا نوجوان آیا, جب کام ختم کر لیا کہ آپ سے تو بات کر لی, میں نے کہا بیٹا بیٹھ کہ اللہ نے کاروبار تو خوب لگا رکھا ہے اور خوب پیسے ملتے ہیں, بہت زیادہ سندر ہے, لیکن ایسے نکل جاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی. یہ عام ہے نا انکل کہ میں بات کر لی جو بتانا چاہتا ہوں, لیکن یہ بات کہہ کے پھر یہ یعنی خوب ملتے ہیں, ٹھیکے ملتے رہتے ہیں, خوب ملتے ہیں, لیکن ایسے نکل جاتے ہیں سمجھ نہیں. یہ بات کیوں پوچھی اس نے, کیوں کہی اس نے, کیونکہ آج کل کی فضاؤں کے اندر یہ بات عام ہو چکی ہے. کیونکہ مادیت کا غلبہ ہے تو روحانی مقامات پر بھی مادیت ہی تلاش کرتے ہیں. کسی بزرگ کا پتہ چل جائے کہ یہ بزرگ ہے, یہ پیر صاحب ہیں, یہ مرشد ہیں, تو ہمارے اندر جو طلب ہوتی ہے ان سے مادی نفع حاصل کرنے ہی کی ہوتی ہے, روحانیت کی طرف دھیان نہیں. اس لیے اپنے مسئلے پیش کریں گے. اس نے بھی سنا کہ یہ پیر صاحب ہیں یہاں پر, اس لیے سوال کیا. یہاں کیونکہ یہاں بھی جاتے ہیں تو لوگ یہی آتے ہیں, پرچے میں آ جاتے ہیں تو یہی مسئلے ہوتے ہیں. اس نوجوان سے میں نے یہ کہا بیٹا نماز پڑھتے ہو؟ کہتے نماز پڑھ کے بھی دیکھ لیجیے. جملہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ ہاں رونے کی بات ہے, ہنسنے کی بات نہیں, پڑھ کے بھی دیکھ لی. یعنی نماز جو اللہ کے تقرب کا ایک ذریعہ ہے, اس سے اللہ کا تقرب نہیں جانتے دنیا کے لیے. یعنی اللہ کے تقرب کی جو روحانی لذت ہے اس سے ناشنا ہے. وہ کہاں سے ملے گی پھر نماز کا جو حال ہمارا ہوئی؟ پہلی بات تو اندر کی وہ بات ہی یعنی وہ میدان کسی اور طرف جا رہا ہے ہمارے بے آم. اس لیے ان مادی لذتوں میں اتنے منہمک ہو گئے, روحانی لذتوں سے بالکل دور ہو گئے. لیکن جن پر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے اور اللہ پاک ان کے دل کے اندر بیداری عطا فرما دیتے ہیں, تو ان کو پھر روحانی لذتوں کی جھلک محسوس ہونے لگتی آ سکتی ہے. اور اس جھلک سے یعنی اندر میں یقین کی جو بیداری آتی ہے, اس یقین کی کیفیت سے پھر جب موازنہ کرتا ہے تو پھر یہ دنیا کی لذت پہ ان کے سامنے کیا ہو جاتی ہے؟ ہیچ ہو جاتی ہے. کیونکہ اعلیٰ کی طرف دھیان لگ گیا نا. اب اعلیٰ کا دھیان ایسا عالم آتا ہے کہ تو اس کے حضور کے لیے وہ آواز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. اب سوچ کا انداز بدل گیا, اب دنیا سے کیا ہو گئی؟ بے رغبت تھی, اب آخرت کی رغبت بڑھ گئی, شوق لگ گیا. یہ دوسرا درجہ, اگلا اگلا درجہ آ گیا. اب اس کا خود جی لگتا ہے امان کے اندر, جس سے آخرت کے اندر یہ نعمتیں ملیں. اس کے بعد ایک اور درجہ ہے جس کا درجہ ہم ہر جگہ پر مانتے ہیں کہ انہوں نے جن پر اللہ کا فضل ہوا پہلے دنیا کی لذتوں کو چکھا. اللہ کی دیکھتے ہیں جو جائز لذتے ہیں اللہ رکھی ہیں, دیکھا خوب دیکھا, پھر اللہ نے ان پر آخرت کو کھولا اور اس کی جھلک اور اس کے یقین کے ساتھ وہ اس کے اندر جو لذت دیا وہ بھی سامنے آ گئی. پھر ان کے اندر میں جو اور بیداری آتی ہے تو ان کے اندر ایک ایسی لذت پھوٹتی ہے کہ جس اللہ نے اس دنیا کی لذیذ نعمتیں پیدا فرمائی ہیں وہ خود کتنا لذیذ ہوتا ہے. کہ جس اللہ نے آخرت کی لذیذ پر نعمتیں بنائی ہیں خود کتنا لذیذ ہوگا. تو اس کے دیدار کے شوق میں, اس سے ملاقات کے شوق میں اس کے اندر ایک ایسی لذت پھوٹتی ہے جس کے سامنے پھر آخرت کی کوئی چیز گرا دی گئی. یہ اس کو بنا دی. اب اس کی رغبت خاص اللہ کی ہو جاتی ہے, انکار نہیں کرتا ہے, استعمال تو کرتا ہے, جائز نہیں سب استعمال کرتا ہے. لیکن اس کی توجہ یہ نا درجات کی آگے تو اس کا رخ کرتے ہیں. تو اس نوجوان اس آسانی سے جو اکثر دنیا کا سلحت کہہ رہے کہ بھائی میں جو یعنی حضرت کی ہر بات میں تذکرے آ رہے ہیں اس کے, کہ میں تو یہ سمجھا رہا ہوں کہ ان دنیا کی ان گندی اور ناجائز اور ان ادنا حقیر لذتوں کی رغبت چھوڑو, اعلیٰ کا اختیار کرو اور تم ان کو بھی چھوڑو ان کے خالق کی طرف. کہ جس نے یہ مزے پیدا فرمائے اس کی طرح میں لگو اور پھر اس پر چھوڑ دو جو عطا کرے. مطلب زور اختیار کر یہاں تک کہ حق تعالی دے تب بھی نہ لے. یہ اس کے آگے حاشی میں لکھتے ہیں. اصل میں اصل تو بیان جو ہے اس عربی میں چلتا ہے جس کا تمام حاشی بیس کا قسم ہے. اب ایک جملہ اللہ والوں کے جو جملے ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کس وقت کس کیفیت کے غلبے بات کہیں. اس پہ لکھتے ہیں کہ یا تو یہ مطلب ہے کہ حق تعالیٰ کے دینے پر بھی اس شہر کی رغبت سے وہ اس کو نہ دے بلکہ گلے سرکار کا عطیہ سمجھ کر دے. یا یہ مطلب ہے سوال کرنا دردناک ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ ملنے کو بھی انکار کر دیں, کہے کہ مجھے آپ ہی درکار ہیں. یہ ایک کیفیت کا غلط ہے کہ آپ مجھے چیزیں دے رہے ہیں مجھے تو آپ چاہیے. جیسے دنیاوی حقائق ہے نا, کسی بادشاہ کو ایک دفعہ موج آ گئی, اس نے اپنی چیزیں پھیلا دی اور اعلان کر دیا جس چیز پر ہاتھ رکھ دو اسی کی. سنا نا بات ہے نہیں, لوگ تو پل پڑے کہ بادشاہ کی موج آئی ہوئی ہے, کسی نے ہیرے پر گا سے کسی پر ہاتھ رکھا, جی جو اس بات رکھے. ایک باندھی تھی اس نے بادشاہ کو ہاتھ رکھ دیا. اب جس نے ہاتھ رکھا ایک چیز ملی نا, جتنی چیزیں پڑی تھی ایک ہی ملی نا, اور جس نے بادشاہ کو ہاتھ رکھا تھا. یہ سمجھ کی بات ہے. تو یہ یہاں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں, جب اللہ مل گیا تو اللہ کے پاس تو خزانے دنیا کی نعمتوں کے بھی, آخرت کی نعمتوں کے بھی. تو یہ اس کیفیت کے غلبے کے اندر کہ ہمیں چیز نہیں چاہیے, ہمیں تو آپ چاہیے, ہمیں تو جیسے دور کا واقعہ شاہ خدی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ مثال کے وقت جنت سامنے آ گئی. حالت نزا کے اندر جنت نقشہ سامنے آ گیا, آنکھیں بند کر لی کہ میں نے اس لیے عبادت نہیں کی. یہ بھی وہی غلط بات, یعنی ہمیں تو آپ چاہیے. پھر عرض کر دوں یہ ہمارے آپ کے لیے نہیں ہے, یہ جس مقام پر وہ پہنچ چکے ہیں ہمارے آپ کے لیے نہیں ہے, یہ ان کے ان کا اپنے کہ ہمیں تو آپ چاہیے. پھر کہتے ہیں کہ بس ایسے ایک تو جلدی آئی ان کا مطلب. تو یہاں یہ سمجھا رہے ہیں آگے کے بعد سے دوسرا علیہ السلام نے خطاب سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار کسی خاص بات کی نصیحت سنائیے. ارشاد ہوا خاص نصیحت یہ ہے کہ مجھ کو حاصل کرو. پھر انہوں نے کیا کہ خاص نصیحت سنائیے, حکم ہوا کہ خاص سے یہی ہے کہ مجھ کو حاصل کرو. چار مرتبہ ایسا ہی ہوا, یہ جواب دینا خاص نصیحت یہ ہے کہ مجھ کو حاصل کرو. یہ کیسے حاصل ہو؟ اس کی انداز کیا تھا؟ حاصل ہونے سے مراد کیا ہے؟ اس کا تقرب ہے نا, اور تقرب سے مراد کیا ہے؟ اس کی رضا کے قریب ہونا ہے نا, ورنہ دور تو کوئی ہے نہیں. اس کی خوشنودی کا قریب ہونا ہے, تو اس کی خوشنودی اس کی مان کر ہوگی نا, اس کے خلاف چل کے تو نہیں ہوگی. حکومت کے خلاف چل کے حکومت کے قریب ہو سکتا ہے کوئی چیز؟ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن اللہ کا قرب چاہتی ہے نہ قربانی میں لگتے ہوئے. اللہ ہمارے دلوں کی آنکھیں کھول دے. آج ہمارا حال ہے لیکن نفس ہمیں دل سے کر دیتا ہے کہ تو کیا دے. یعنی چند باتیں لے کر شریعت مطہرہ کی صرف اپنی مرضی کے مطابق چند باتیں لے کر بڑے مطمئن ہیں کہ ہم تو دیے گئے. چند گناہوں کو چھوڑ کر کتنوں میں مبتلا ہو کر ہم کہتے بڑے پرہیزگار ہیں. یعنی یہاں اطاعت سے مراد کیا ہوگی کہ شریعت مطہرہ جو کامل ہے مکمل ہے اس پر پوری طرح عمل کر رہا ہوں, ہر حکم کی اطاعت کرتا, ہر نافرمانی کو چھوڑنا. جو تقرب ملے گا اس پر ملے گا. نافرمانی ہوتے ہوئے نہیں ہے, یعنی ہمارا دین پر چلنا جو ہے نا, آج اللہ رحمت فرمائے نفسی ہے, جو نفس پر گرا ہم نہیں کرتے. جیسے میں کئی دفعہ مثال سے عرض کرتا ہوں کہ جب کبھی کسی بات کے متوجہ کیا جاتا ہے تو جو کر رہا ہوتا ہے تو نفس خود متوجہ کر لیتا ہے کہ تو یہ تو کر رہا ہے, 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 تاکہ ادھر سے یعنی اطمینان دلا دیتا ہے. اور کسی غلطی کی طرف غلطی کی طرف تو فوراً متوجہ کر رہا ہے, یہ تو نہیں کر رہا نا, یہ تو نہیں کر رہا, یہ تو نہیں کر رہا, یہ چند وہ گناہ جو چھوڑ رکھے متوجہ کر لیتا ہے. حالانکہ اور بھی نافرمانیاں ہیں, دھیان نہیں جاتا. جیسے ایک دفعہ کیا کہ ایک تاجر کوئی لے کر آیا تھا کہ یہ خرچ بہت کرتا ہے اللہ کے لیے, نماز نہیں پڑھتا, خرچ خوب کرتا ہے, مدارس کو دیتا ہے, ساجد کو دیتا ہے, اور خیر کے جذبے جتنے ہیں خوب خرچ کرتا ہے, نماز نہیں پڑھتا. وہ کہتا جی نماز تو انفرادی سے لینا تب سے ذاتی ہے, کسی کو کیا فائدہ, نماز سے دوسروں کو کیا فائدہ. اب وہ بیچارہ اس کا نفس اس طرح آنے دے رہا کہ تیرا کتنا نقصان ہے, یعنی اس کو نافرمانی نہیں سمجھ رہا, اور مال خرچ کرنا اس کے لیے اتنا آسان ہو سکا, وہ خوب کر رہے ہیں, خوب کر رہے نفس پر جانے دے, یہ تو انسانی ہے. یعنی انسانی سمجھانے کا نقصان کا بہت ہوں میں, یا نفس نے روکا دیا کہ جی اتنا جو کر رہا ہوں اس کی برکت سے بچ جاؤں گی, یعنی اب اس طرف نہیں آنے دے رہا کہ ترجیحات کس کو ترجیح دینی ہے. یہ عام ہے کہ صدقات خوب ہوں گے اور زکات کا کام بھی, فکر بھی نہیں ہے. اب اس کے لیے تحقیق اور علماء کے پاس جانا اور ان سے پوچھنا اور حساب لگوانا, لیکن جس کے دل کے اندر بیداری ہوتی ہے وہ ہر چیز کی تحقیق کرتا ہے. تو اصل جو تصوف کے اندر جو صفائی حاصل کرتی وہ یہ ہے کہ اندر دگدگی لگ جائے ہر وقت, اور لگتی ہے اللہ کے فضل کرنے سے. ابھی ہمارے ایک ساتھی کو سعودی عرب جانے کی خواہش تھی, وزٹ بھی دے گی, اب وہاں کا قانون ہے ضابطے ہیں ذرا کہ آسانی سے وزٹ ویزا ملتا نہیں ہے, ان کے تعلق والے اپنی کمپنی سے وزٹ ویزا نکلوا دیا, وزٹ ویزا آ گیا. اب لگوانے گئے تو پتا چلا اس میں تھوڑا تھا مسئلہ ہے, یہ وزٹ عام نہیں ہے, یہ چونکہ اس کمپنی والوں نے اپنے کمپنی کو وزٹ کرنے کے لیے لیا ہے تو اس کے لیے کچھ اب ان کو دبدگی لگ گئی, اب تحقیق شروع ہو گئی, اب مفتی صاحب کے پاس ساری تفصیل لکھ کر بھیجی, انہوں نے بتایا کہ بھی یہ تو واقعی ہے کہ آپ کو وہاں جا کر اس کمپنی کو وزٹ کر کے یہ کنسلٹنسی کا ویزا ہے تو کچھ نہ کچھ ان سے مشاورت کر کے ان کو ان کے اس کام میں فائدہ پہنچانے کے بعد ہی آپ کی جواب بنے گا, ورنہ نہیں, کمی نہیں کہ ویزا مل گیا اس کے بعد پھرتے رہیں, یعنی خیالی نہیں ہے. یہ تو اگر تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں آپ جائیں, آپ ان کے ساتھ میٹنگ کریں, ان کے ڈپارٹمنٹ میں جو بھی اس کے ہے آپ کے اس فن سے جو آپ جانتے ہیں ان کو وہ فائدہ پہنچ سکتا ہے, پھر تو یہ ویزا آپ کے لیے جائز ہے بننا. لیکن بات میں کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ چونکہ ان صاحب کو اس ذکر کی برکت سے اندر میں بیداری آئی ہے, ورنہ آپ کو سوچتے ہیں ایک صاحب ایک دفعہ آئے کہنے لگے جی میں نے تجارتی ویزا لیا, میں خوب حرام ہو گیا, اور اوپر لکھا تھا غیر کام ہے لے حاج, میں حاجی کر لی, بڑے فخر سے بتا رہے جب بیداری نہیں ہے تو میں یہ ابھی فرق بتا رہا کہ وہ بڑے فخر سے بتا رہے ہیں, نہ وہ تاجر تجارت دور دور کا کوئی تعلق نہیں, نہ تجارت کے لیے گئے, اور پھر تجارتی ویزے کے اوپر باقاعدہ مہر لگی ہوئی ہے کہ اس ویزے پر آپ کو حج کرنے کی اجازت نہیں. اب کتنے کام کر لیں. لیکن جس کو دکھ لگی ہے اندر میں, اب دیکھیں کبھی جانا ہے اور جانے کی خواہش بھی ہے, کیونکہ عمرے کا ویزا ایک مخصوص جگہ تک کے لیے ہوتا ہے, وہ ذرا چاہتے ذرا اور دوستوں سے بھی ادھر جا کے پھرا جائے, اس کے لیے جائز شکل اختیار کی کرنے کے لیے جو کوشش کی, لیکن جو جائز شکل آئی اس پہ بھی ابھی مام آ گئے جو چاہتی. تو یہ ہے, یعنی اس ذکر سے, اس ذکر فکر سے, اس تعلق سے ہم نے اپنے اندر سے یہ روحانیت لینی ہے کہ ہمیں فکر لگ جائے کہ ہمارا کوئی فور, ہمارا کوئی فیس اللہ کی ناراضگی کا باعث نہ بنے. یعنی شریعت سے متحد آ کے ہر اس کو پورا کرنا ہے, ہر نافرمانی سے بچنا ہے. تو اللہ سے مانگے, اللہ ہمارے دلوں میں ایسی بیداری عطا کروا دے. میں نے کیا نا کہ جو اس طلب میں اس میں ان کے اندر پھر باقی آتی. جیسے ایک صاحب نے میرا کہا ڈاکٹر صاحب نے فون کیا کہ جی بیل کے بعد توبہ کے بعد کہ انگلینڈ میں ہم شیلا سے بات ہو رہی تھی اور روٹین کے اندر بہت سی باتیں ہم کر جاتے, ایک بات میں ایسی کر دی مجھے اتنی بڑی بھی نہیں, لیکن مجھے اتنی پریشانی ہو رہی کہ مجھے کبھی بھی چاہیے تھی, توبہ بھی کر لیے یہ پریشانی ختم نہیں ہو رہی. میں نے کہا شکر کرو, یہ پریشانی نعمت ہے. یعنی غلطی ہو کر دل میں پریشانی کا آ جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ندامت سے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے, اور غلطی کر کے پریشانی کا نہ ہونا خطرے کی بات ہے. اب یہ کیوں لگی, یہ وہی ہے جو اندر میں شفافت آ رہی ہے, پاکیزگی آ رہی ہے, اب اندر میں اس کے جو ہے فکر لگی ہوئی ہے. اب تحقیق. تو یہ چیز لینی ہے اس ذکر کے ذریعے سے, اپنے اندر میں ایسی بیداری لینی ہے کہ میں شریعت سے مطالعہ جو کامل ہے, مکمل ہے, جس میں کوئی کمی نہیں ہے, وہ ہمیں ایسے مکمل نظر آئے کہ جی چاہنے لگے ہر حکم کو پورا کرے. یہ نہیں کہ عبادت کے اندر تو خوب مزہ آ رہا ہو, خوب ذوق شوق پیدا ہو رہا ہو, اور معاملات کے اندر خدا کی بنا جو آج کل عام ہو رہا ہے, اور معاشرت کے اندر بالکل آزاد. یہ تو انفرادی, یہ تو ایک پرائیویٹ معاملہ ہے نہیں. عقائد, عبادات, اخلاق, معاملات, معاشرت, یہ سارے شعبے جو ہیں ان سب کے اندر ہمیں شریعت سے پوچھنا ہوگا. ہم آزاد نہیں ہیں, اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے. تو یہ دل کے اندر ذکر کے سرایت کرنے کی علامت یہ ہوگی کہ دل کے اندر یہ جذبہ ترقی کرتا چلا جائے کہ میں نے ہر حکم کو پورا کرنا ہے, ہر نافرمانی کو چھوڑنا ہے. تو اس کو سامنے رکھ کے اب ہم ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. اور ہمارے چونکہ ذکر قلبی کی, ذکر خفی کی مشق کی جاتی ہے, دل میں چپ کے اللہ کو یاد کرنا, جس کا مستقل حکم بھی ہے, جس سے فرمایا گیا ہے وقت کو ربا کا کی نفس کا تجرا خیف ودون جہر من القول بالغدود والآثار ولا تكن من الغافلین. فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد, جن دل کے اندر آجزی کے ساتھ اس سے ڈرتے ہیں اور پکارے بغیر, یعنی چپ کے اور صبح بھی یاد کرو, شام بھی یاد کرو, کثرت سے یاد کرو, یہ کثرت کی ضرورت ہے. اور غافلین میں چلاؤ تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا ایک علاج قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپ کے کثرت سے اللہ کی یاد بتا لو. فذکرونی اذکرکم, اللہ پاک فرما رہا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم جو اللہ کی یاد دل میں بتائیں گے اللہ پاک بھی ہمیں یاد فرمائیں گے. جب اللہ پاک یاد فرمائیں گے دلوں میں نورانیت آئے گی, شفافت آئے گی, تاکیدگی آئے گی, روحانیت آئے گی, بے ہمتی دور ہوگی, دلوں میں چستی آئے گی, اطاعت کی رغبت بڑھے گی, پاکیزہ جذبات ابھرے گے, گندے جذبات دبے گے, اور گندے جذبات کو دبانے کی قوت ابھرے گی. اور اسم ربی کا وہ تبتل الہی تبدیلا یا ہمارے رب کو اس کے نام سے یاد کرو خالی ہو کر. تو بھائی ذکر تمہارے کا اپنا اپنا تنہائی کا ہے, یہاں تو سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں مشق کے لیے. اصل ذکر کیا, اللہ کے نام کے ساتھ ہے تنہائی کے اندر اس کو اپنے دل میں بسا لیں. ستبارہ قسم ربی کا فرما رہے ہیں کہ رب کا نام کیا بڑا متبرک ہے, اس متبرک نام کو دل پر نقش کر لیں, دل میں بسا لیں, دل پر لکھ لیں, دل میں برکت آئے گی. برکت یہی ہوگی کہ دل کا میلان ہر عذاب سے بڑھتا چلا جائے گا, دل کا میلان نافرمانی سے ہٹتا چلا جائے گا. یہ تصور ایک مشق ہے, یہ آنکھیں بند کرنے کے وقت ضرور کہتا کہ توجہ دل پر آ جائے گی. جیسے بچہ قرآن حفظ کر رہا ہے تو کیا کرتا ہے, ادھر سلام ادھر سلام ادھر سلام, خوب ہلتا ہے خوب ہلتا ہے, فطرت فطرت فطرت. جب اس کو یاد ہو جاتا ہے پھر بھی ادھی جھٹکے دیتا ہے جی, پھر روانی سے پڑھتا رہتا ہے, کیونکہ حافظ یہ ایک طریقہ ہے حافظ محفوظ کا. تو یہ بھی جو تکرار جو ہے اللہ کی, یہ بھی دل کے اندر جو ہے اس دھیان کو جمانے کے لیے ہے کہ جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ایسے ہمارے رگ رگ ریشے میں سما جائے کہ اس سے حیا آنے لگے, جو تنہائی کے اندر بھی خراب کاموں سے روک دے, جو ہمیں ہر وقت اس کی اطاعت پر ابھارے. یہ مشق ہے, یہاں بھی کرنی ہے, اپنے روزانہ کے معمولات میں اس کو وقت نکال کر اس کی مشق کریں. تصور کریں کہ دل پر نفر لکھا ہے اللہ خوشنما حروف میں, جو جس کو اچھا لگتا ہے, اور اس یقین کے ساتھ کہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں, اللہ پاک مجھے یاد کروا رہے ہیں, یعنی نور آ رہا ہے دل میں, نورانیت آ رہی ہے. اب دل میں تکرار کریں اللہ. خوب محبت کے ساتھ اس کی مشق کریں, اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے, جس کو پکار رہے, جس کو یاد کر رہے, اس کا دھیان خیال ہر وقت رہنے لگے, جو ہمیں اس کی طرف ایسے توجہ کرے, اس کی ہر عطاعت سے توجہ کریں, ہر نافرمانی سے روک دیں. اب تھوڑی دیر کی مشق کر لیں اور اللہ سے مانگے, جس سے جو مقصود ہے وہ دل میں پاکیزگی اور قوت ہمت اللہ نے عطا فرما دے.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما علم الله تعالى وزنة ما علم الله تعالى وملء ما علم الله تعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما علم الله تعالى وزنة ما علم الله تعالى وملء ما علم الله تعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما علم الله تعالى وزنة ما علم الله تعالى وملء ما علم الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقدیرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم انا نسالك خير ما سالك عنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم انا نسالك خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا الله بے شک آپ کے بڑے بڑے نعمتیں ہیں ہم نے کھائے ہم نے دیکھا ہم نے استعمال کیا. یا اللہ سب سے بڑا نعمت ایمان ہے. شکر الحمدللہ کہ آپ نے ہمیں یہ کلمہ طیبہ نصیب کیا جو ایمان والا ہے. سب پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ آپ نے یہی کیا آپ نے یہی کلمہ عطا فرمایا ہے کہ میرے مخلوق تک یہ پہنچائے. سب پیغمبروں کا یہی وظیفہ پہنچایا نے وظیفہ اپنے اپنے قوم کو پہنچایا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب پہنچایا خوب اچھی طرح پہنچایا. اللہ جس جس کے کان میں یہ کلمہ پڑا ہے اس کے دل کے اندر اتار دی کہ مخلوق سے بیزار ہو جائے اور آپ کی طرف میلان ان کا ہو جائے عشق ہو جائے محبت ہو جائے. یا اللہ باتیں بہت ہوئی بہت اچھی اچھی باتیں ہوئی لیکن ہمارے دلوں کے اوپر وہ ڈکنا پڑا ہوا ہے. اس ڈکنے کو آپ کے فضل سے یہ ہٹے گا آپ کے فضل سے یہ ہٹا دی. یا اللہ یہ باتیں جتنا قیمتی باتیں ہوئی یا اللہ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ اللہ باتیں شریعت اور طریقت کی بہت پیاری باتیں ہیں بہت پیاری باتیں اس سے جو حقیقت بنتا ہے یا اللہ یا معرفت بنتا ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر ایک ایک جذبہ پیدا فرما. اے اللہ پاک رب العالمین یہ اس دین میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں یا اللہ پاک رب العالمین جو علماء کے طبقے میں سے ہے یا صوفیاء کے طبقے میں سے اس دونوں کو مجموعہ میں بنا دی. اے اللہ علم و ذکر کے مجموعہ ہمیں بھی بنا دی. اے اللہ پاک رب العالمین جو بھائی اس مجمعے میں موجود ہیں اے اللہ پاک رب العالمین جو آپ کا عشق چاہتا ہے تو اس کو بہت جلدی سے یا اللہ فیصلہ عطا فرمائے کہ ان کو ہدایت ہو جائے اور ہم سب یا اللہ ہدایت کے محتاج ہیں. یا اللہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم ہدایت پر ہی. یا اللہ اندر اندر چھوڑ بیٹھا ہوا ہے نس بیٹھا ہوا ہے. یا اللہ پاک رب العالمین ہم ان کو خوب مس کیا ہوا ہے ان کو پالا ہوا ہے. یا اللہ پاک رب العالمین یہ لا الہ الا اللہ کے طرح سے کاٹ دے. یا اللہ لا الہ کے طرح سے کاٹ دے. یا اللہ الا اللہ کی طرف ہمیں یا اللہ میرا تیرا کر دے اور اس کی طرف یا اللہ اس کی جو جو مٹائی ہے یا اللہ پاک بھائی وہ ہمیں چکھا دے یا اللہ اس پر عمل کریے تو اس کو عطا فرما دے یا اللہ جو جس بھائی کا جو جو جائز حاجت دل میں ہے یا اللہ دینی ہے یا دنیاوی ہے یا اللہ پاک اس پورا عطا فرما یا اللہ پاک بھائی جو کچھ ہاں جی ہمارے دلوں میں ہے کہ آپ کی طرف میرا ہے یا اللہ یہ ہماری سب والا ہمیں عطا فرما دے یا اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے ساری امت کو ساری امت میں جتنے گزرے ہوئے ہیں ان کو بخش دے اس کو بخش فرما دے اور جو ابھی موجود ہے یا اللہ صحیح تو بکری توفیق عطا فرما دے یا اللہ ان کافروں کو یا اللہ جو ہمارے دین کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں اے اللہ پاک رب العالمین اس کو توفیق دے کہ یہ مسلمان ہو جائے ایماندار ہو جائے ورنہ جہنم بڑا سخت ہے یہ اس پر رحم فرما کی یہ کلمت تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو قبول کرے اور اے اللہ اس کے مطابق چلے اور جو جس کے تقدیر میں مسلمانی ہے نہیں ان کو یہ مسلمانوں کے رستے سے ہٹا دے اسلام کے رستے سے ہٹا دے کہ ہمارے خالی ہو جائے یا اللہ پاک سب سے زیادہ دشمن ہمارا نفس شیطان ہے اے اللہ پاک اس سے ہمیں بچا دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین آمین آمین. Thank you.